الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه أزل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے، یعنی اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہیں گے. اللہ تعالی کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، انسان کی عقل محدود ہے، اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے ہر بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. آخرت کے معاملات کو چھوڑ دیجیے، دین کے معاملات کو ایک طرف رہنے دیجیے، دنیاوی معاملات ہی کو دیکھ لیجیے. ایک گھر میں پانچ افراد رہتے ہیں، تو ایسا بکثرت ہوتا ہے، فریکوئنٹلی ہوتا ہے گھر میں، کہ جو بات سب کو سمجھ میں آتی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے، یہ کام اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے، یہ بات کیوں کہی گئی. آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا، تو دوسرے کہتے ہیں کہ ہاں سمجھ میں آ گیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو مخلوق کی اور انسانوں کی ساری باتیں اگر ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی، تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی ذات سے متعلق، صفات سے متعلق، مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق اگر کچھ باتیں ہمیں اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس میں حرج کیا ہے؟ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک کی ایک حد ہوتی ہے. جیسے دیکھنے کی ایک حد ہے، کسی سپاٹ زمین میں کسی کو کھڑا کر دو جس میں اونچ نیچ بالکل نہ ہو، نہ پہاڑ ہو نہ درخت، اور اس سے کہو کہ دیکھو آپ کو کہاں تک نظر آتا ہے, اور ایک شخص کو اس کے سامنے چلا دو, وہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا, ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ کہے گا کہ اب مجھے وہ شخص نظر نہیں آتا. نظر کی ایک حد ہے, چلنے کی طاقت کی ایک حد ہے, چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے ایک وقت آئے گا کہے گا تھک گیا اب نہیں چل سکتا, بولتا رہے بولتا رہے بولتا رہے کہے گا اب نہیں بول سکتا تھک گیا, جاگا رہے سوئے نہیں ایک حد ہے اس کے بعد نیند آ ہی جائے گی, سویا رہے ایک حد ہے, 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کتنا سوئے گا, اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کائنات کی ہر چیز محدود ہے, محدود تو عقل جو چیز اپنی گرفت میں لا سکتی ہے وہ بھی محدود ہے, ایک حد ہے اس کی بھی, اور جب وہ اللہ تعالی شانہ کی دی ہوئی حد تک پہنچتی ہے عقل پھر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, پھر کام نہیں کر سکتی. اس کے بعد بھی اگر آپ اس سے کام لو گے تو پھر وہ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکے گی. جیسے دیکھنے کی ایک حد ہے, آپٹیشن کے پاس جاتے ہیں تو پہلے وہ بڑے حروف دکھاتا ہے, پھر اس سے چھوٹے پھر اس سے چھوٹے پھر اس سے چھوٹے, جب اپنے دیکھنے کی حد کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد اگر اس سے کہتا ہے کہ اب ریڈ کرو تو ریڈ کرے گا تو غلط ریڈ کرے گا, صحیح الفاظ بیان نہیں کر سکے گا. دیکھنے کی حد سے جو باؤنڈری ہے اس سے آگے کا آپ کرواؤ گے تو غلط ریڈ کرے گا غلط پڑھے گا. سننے کی بھی ایک حد ہے کہ اتنے ڈسٹنس سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو میں ایک ایک لفظ سن سکتا ہوں, یہ جو حد ہے اس سے اوپر کسی کو بھیج کر اب کہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو سنے گا تو صحیح نہیں سن سکے گا غلطی کرے گا. تو عقل کی بھی ایک حد ہے, اس حد کے بعد اگر عقل سے سوچنے کا کام لو گے تو وہ غلط سمجھے گی, اور جیسے آنکھ کے ڈاکٹر اور آپٹیشن کے یہاں جانے والا شخص غلط پڑھ رہا ہے مگر صحیح سمجھ کر غلط پڑھتا ہے, تو اسی طرح عقل کی حد سے باہر کی چیز اگر اس کی سوچ میں پڑے گا تو سمجھے گا غلط مگر اسے صحیح سمجھ کر غلط صحیح سمجھے گا, سمجھے گا غلط مگر صحیح سمجھے گا کہ نہیں میں نے جو سمجھا یہ صحیح ہے. اس لیے اللہ جل جلالہ عام نوالہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہوا, اور فضل یہ ہوا کہ اللہ تعالی شانہ نے وحی نازل فرمائی اور ہمیں یہ حکم کیا کہ اپنی عقلوں کو وحی کے تابع کر لو تو کبھی بھی سمجھنے میں غلطی نہیں ہوگی. وحی کے تابع کر لو کبھی بھی سمجھنے میں غلطی نہیں ہوگی, اس لیے کہ وحی آپ کو سوچنے کی وہیں تک اجازت دے گی جہاں تک سوچنے کی آپ میں صلاحیت ہے, اور جب سوچنے کی صلاحیت ہے اور اس پہ آپ غور و فکر کر رہے ہیں تو غلطی نہیں ہوگی, اور جہاں سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے وہاں وحی آپ کو روک دیتی ہے, وہاں وحی فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے سوچو مت. اللہ تعالی شانہ ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ تک رہیں گے, اللہ تعالیٰ شانہ کی صفات ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک رہیں گی. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اسے ہم ہی وجود دیتے ہیں, اور فنا بھی اس پر ہم ہی طاری کرتے ہیں, اور باقی رہنے والے ہم ہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کان ولم یکن معہ شیء, اللہ ہمیشہ سے ہے اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی. عقل میں آئے نہ آئے, وحی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا, اللہ تعالی شانہ نے فرما دیا ہم نے مان لیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہم نے مان لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کافر پہنچے, مشرک پہنچے, اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے واپس آ گیا تو یہ ممکن ہے؟ ایک مہینہ لگتا تھا مکہ مکرمہ والوں کو, مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچنے کی مسافت ایک مہینے کی تھی, ایک مہینے کا سفر, تو جانے میں ایک مہینہ آنے میں ایک مہینہ, دو مہینے کی مسافت کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کل رات گیا اور رات ہی آ گیا, یہ ہو سکتا ہے؟ اور بات اتنی نہیں تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں بیت المقدس گیا اور یہاں سے بیت المقدس جاتے ہوئے کئی مقامات پر حضرت جبریل امین نے مجھے اتارا, مجھے روکا اور مجھ سے دو رکعت نماز پڑھوائی. بیت المقدس گیا, 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے نماز پڑھائی, پھر جلسہ ہوا, بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اپنے خطبات استقبالیہ دیے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہوئی, اس کے بعد پھر پہلے آسمان پر, دوسرے پر, تیسرے پر, چوتھے پر, پانچویں پر, چھٹے پر, ساتویں پر مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات, پھر سدرۃ المنتہی, پھر آگے جنت کی سیر, جہنم کو دیکھنا, پھر 50 نمازوں کا ملنا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا ہونا, پھر تخفیف کے لیے جانا, پھر واپس آنا, پھر تخفیف کے لیے جانا, پھر واپس آنا, پھر تخفیف کے لیے جانا, پھر واپس آنا, کئی مرتبہ یہ ہوا, پھر بیت المقدس, بیت المقدس سے پھر مکہ مکرمہ. اور ایک رات میں یہ سب کچھ نہیں ہوا, پل جھپکنے کے برابر میں ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب آنکھیں کھولی تو میں نے اپنے آپ کو حطیم میں پایا. آنکھیں کھولی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند میں نہیں تھے, مطلب اس کا یہ ہے کہ جب مجھے افاقہ ہوا کہ اچھا میں واپس آ گیا ہوں, چونکہ عجیب و غریب سفر تھا, بہت عجیب و غریب, تو اتنا تیزی کے ساتھ سب ہوا کہ جب میں ہوش میں آیا, یعنی کہ اچھا میں پھر مکہ مکرمہ آ گیا ہوں اس سفر سے, جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے اپنے آپ کو حطیم میں پایا. حطیم سے میں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا جہاں سے میں نے سفر شروع کیا تھا, تو کہا کہ اپنے پیچھے دروازے کو بند ہوتے ہوئے چھوڑ کر گیا تھا, وہ دروازہ وہیں تھا ابھی بند ہو رہا تھا, اور جب میں بستر میں گیا تو بستر ابھی گرم تھا. اتنا لمبا سفر کر کے آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی کہے کہ میں ایک رات میں مکہ مکرمہ سے جروسلم گیا اور جروسلم سے واپس, یہ ممکن ہے؟ کہا کہ نہیں ممکن نہیں ہے, دو مہینے لگتے ہیں, کیسے ممکن ہے ایک رات میں, مگر کون کہتا ہے؟ تو بہت خوش ہوئے وہ لوگ کہ آج ہم صدیق کو محمد سے الگ کر دیں گے, اس سے کہ صدیق کو شک پڑ گیا ہے. کون کہتا ہے؟ کہا کہ تمہارا دوست محمد کہتا ہے. کہا محمد کہتا ہے تو ممکن ہے, اگر محمد کہتے ہیں تو ممکن ہے, اس لیے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کو مان چکا ہوں. آپ تو یہاں سے بیت المقدس کی بات کر رہے ہیں, میں تو اس سے بڑی بات کو مان چکا ہوں. وہ مجھ سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جو آسمان سے آنن فانن نیچے آتا ہے, آنن فانن چند ہی لمحات میں آتا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ شانوں کا پیغام سنا کر واپس چلا جاتا ہے. یہ اس سے بڑی بات ہے. جب میں اس بات کو مانتا ہوں تو اس بات کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ اللہ تعالی شانہ خالق کائنات ہیں. آپ تھے, آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا, اور آپ ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہیں گے, ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہیں گے. اللہ اور اللہ تعالی شانہ کی صفات کے علاوہ اللہ کی کائنات میں ایسی دوسری کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ تک رہے گی. ہاں, نیک لوگوں کے نیک اعمال ہمیشہ سے تھے تو نہیں اور نہ ہمیشہ تک وہ اعمال رہ سکتے ہیں, مگر ان نیک اعمال کے اثرات ہمیشہ تک رہیں گے. ہمیشہ سے تھے نہیں مگر اثرات ہمیشہ تک رہیں گے. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں, کل شیئن ہالکن الا وجہ, ہر چیز ہلاک ہو جائے گی, ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ تعالی شانہ کی ذات کے. عربی زبان کے اپنے محاورات ہیں. جسم کے کسی مخصوص عضو کا تذکرہ کر کے پورا جسم مراد لیا جاتا ہے. جیسے آپ کہیں کہ اس کی گردن تو میرے ہاتھ میں ہے, تو اس کی گردن میرے ہاتھ میں ہے کا مطلب ہے کہ وہ پورا میرے کنٹرول میں ہے. چہرہ جو ہے, چہرہ جسم کا ایک بہت اہم عضو ہے, تو چہرہ بول کر کے پورا پوری ذات مراد دیا ہے. کل شئین ہالکن الا وجہ, ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ تعالی شانہ کے چہرے کے, یعنی اللہ تعالی شانہ کی ذات کے. اللہ تعالی شانہ کی ذات ہلاک نہیں ہوگی, باقی ساری چیزیں, کل من علیہا فان, ہر شخص فنا ہوگا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور آپ کے رب جو کہ ذو الجلال ہیں ذو الاکرام ہیں, ان کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی. مگر بعض حضرات مفسرین نے کل شیئن ہالکن الا وجہ کی تفسیر ان الفاظ سے کی ہے, کل شیئن ہالکن الا ما ارید بہ وجہ اللہ, کہ اللہ تعالی شانہ کی مخلوق میں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس عمل کے جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا گیا تھا. تو جو عمل اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جاتا ہے وہ عمل ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس عمل کے ثمرات, اس عمل کے نتائج, اس عمل کے فوائد, اس عمل کے بینیفٹس, وہ اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد اس دنیا میں بھی عمل کرنے والے کے ساتھ رہتے ہیں, موت کے وقت بھی ساتھ رہتے ہیں, قبر میں بھی ساتھ رہتے ہیں, حشر کے دن بھی ساتھ رہتے ہیں, پل صراط پر بھی ساتھ رہتے ہیں, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ساتھ رہیں گے. یہ خیال غلط ہے کہ نیک اعمال کا فائدہ صرف آخرت میں ہوگا. نہیں, نیک اعمال کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. نیک اعمال کا فائدہ جس طرح آخرت میں ہوگا, جس طرح قبر میں ہوگا, نیک اعمال کا فائدہ جس طرح موت کے وقت ہوگا, اس دنیا میں بھی ہوتا ہے. وہ غار والی حدیث مشہور ہے, تین شخص سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران بارش شروع ہوئی، بارش شروع ہوئی تو انہوں نے پناہ لی ایک غار میں، اوپر سے ایک چٹان لڑکی اور وہ چٹان غار کے منہ پر آ کر کے رکی. اب یہ بارش سے بچنے کے لیے غار میں گھسے تھے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اب نکلے کیسے اس میں سے؟ اور نکلتے نہیں تو نہ پانی نہ خوراک، موت نظر آ رہی تھی. مگر تینوں نیک آدمی تھے اور تینوں جانتے تھے کہ نیک اعمال سے جس طرح آخرت میں نجات مل سکتی ہے، دنیا میں بھی نجات مل سکتی ہے. تو آپس میں انہوں نے گفتگو کی، اور گفتگو کیا کی کہ ہر شخص غور کرے اپنی اپنی زندگی پر اور ایسا عمل تلاش کرے جو اس نے خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا ہے. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو 100% مخلوق کے لیے کیے جاتے ہیں کہ لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ واہ واہ کریں گے. اور اس میں بھی دو درجے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ دل کی چاہت، یہ روحانی بیماریاں ہیں، اور ان روحانی بیماریوں کے ساتھ اگر میرے بھائیوں ہم عبادت بھی کرتے رہے تو آخرت میں نجات نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہ عبادتیں عبادتیں ہوں گی ہی نہیں. ہماری نظر میں عبادتیں ہیں، اللہ کی نظر میں عبادت نہیں. پہلا درجہ کیا ہے اس بیماری کا؟ اسے ریا کہتے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے اس کا؟ کہ دل یہ چاہے کہ لوگ میرے اعمال کو دیکھیں اور دیکھ کر کے خوش ہوں، میرے اعمال کو دیکھ کر کے خوش ہوں کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، یہ بہت سخی آدمی ہے، یہ بہت اخلاق والا آدمی ہے، یہ بہت شریف آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے. تو جو کچھ کرتے ہیں اسی لیے کہ مخلوق خوش ہوں. اور اس سے پھر یہ بیماری جب ترقی کرتی ہے تو دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کوئی اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھیں، وہ خوش ہوں اور میرا چرچا بھی ہو. دیکھنے والا اور تین آدمیوں کے سامنے ذکر کرے کہ آج میں نے فلاں صاحب کو دیکھا، او ہو ہو اتنے خوشوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. فلاں آدمی سے جب بھی ملاقات کرو بہت اخلاق سے ملتا ہے، بہت پیار سے ملتا ہے. جب بھی کوئی شخص کوئی اچھا عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا یعنی بظاہر اچھا، چاہے اللہ کے لیے کرے چاہے مخلوق کے لیے کرے، عمل اچھا ہے تو لوگ متاثر ہوں گے، لوگ تعریف کریں گے. آپ لوگوں کی واہ واہ کے لیے کریں تو بھی لوگ تعریف کریں گے، اور آپ اللہ کے لیے کریں تو بھی لوگ تعریف کریں گے. مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے لیے کرتا ہے، جب کوئی اللہ کے لیے کرتا ہے تو ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے وہ عمل جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے. جب کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے تو اس کی تعریف کو دوام مل جاتا ہے، ہمیشہ رہتی ہے. اور جب کوئی لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے تو اس کی سخاوت پر آج تعریف ہوگی، اس کی سخاوت پر کل تعریف ہوگی، اس کی سخاوت پر پرسوں تعریف ہوگی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ بات کریں گے کہ یہ صرف دکھانے کے لیے کر رہا ہے. اللہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالی شانہ اس کے دوسرے عیوب لوگوں کے سامنے لائیں گے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ جو شخص دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالی شانہ دوسروں کو اس کا عیب دکھلائیں گے، اور جو شخص کوئی عمل کرتا ہے شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے، تو اللہ تعالی شانہ لوگوں میں اس کا برا چرچا کروائیں گے. تو کچھ لوگ تو عمل کرتے ہیں 100% مخلوق کی نیت سے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ 10% تو اللہ کی نیت ہوتی ہے، 90% مخلوق کی. بیماری انتہائی درجے کی تو 100% مخلوق ہی کے لیے کر رہے ہیں. پھر کچھ اچھائی آتی ہے تو 10% اللہ کی نیت ہوتی ہے, 90% مخلوق کی. پھر اور بہتر ہوتا ہے تو 30% اللہ کی نیت ہوتی ہے, 70% مخلوق کی, 50% مخلوق کی, 50% اللہ کی. پھر ترقی ہوتی ہے, 70% اللہ کی, 30% مخلوق کی. اور ایک وقت آتا ہے کہ 100% نیت اللہ کی ہو جاتی ہے. یہ جو مختلف اعمال ہیں ان کا حکم کیا ہے, وہ عمل جس میں 100% مخلوق کی نیت کی گئی ہے اس پر 100% پکڑ ہوگی. اور وہ عمل جو 50-50 ہے, 50% اللہ کی نیت ہے, 50% مخلوق کی نیت, اس پر نہ سزا ہوگی نہ پکڑ, گویا آپ نے کیا ہی نہیں ہے وہ عمل. تو چلو بھائی سزا سے تو بچ گئے مگر اجر بھی نہیں ملا, تو اس مشقت کا فائدہ کیا ہوا؟ جو عمل 100% غیر اللہ کے لیے کیا, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا, اس پر تو 100% پکڑ, 50-50 ہے, اس پر نہ ثواب نہ عقاب, نہ پکڑ نہ ثواب, وقت ضائع ہوا آپ کا, محنت برباد ہوئی, وسائل آپ کے ضائع ہوئے. جو عمل 100% اللہ کے لیے کیا گیا وہ 100% اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا. اور جس میں 50% سے زیادہ نیت تھی, 70% نیت مخلوق کی اور 30% نیت اللہ کی, اس پر اجر نہیں ملے گا, پکڑ ہوگی مگر پکڑ 100% نہیں, 70% پکڑ ہوگی. اور جس عمل میں 70% نیت اللہ کی ہے, 30% نیت مخلوق کی ہے, اس پر اجر ملے گا مگر 100% نہیں, 70% اجر ملے گا. اللہ کے لیے جتنی نیت ہے اتنا اجر ملے گا, پکڑ نہیں ہوگی وہ 30% کی, اللہ معاف کر دیں گے وہ. اور اگر 50% سے زیادہ مخلوق کی نیت ہے تو پکڑ ہوگی اور باقی پر اجر نہیں ملے گا. مخلوق کی جتنی نیت ہے اس پر پکڑ ہوگی. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ کہا کہ ایسے اعمال تلاش کرو جس میں مور دین ففٹی پرسینٹ اللہ کو راضی کرنے کی نیت تھی, وہ نہیں جس میں 100% اللہ کو راضی کرنے کی نیت تھی. ایسے عمل ڈھونڈو, تلاش کرو. مجھے آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ ڈھونڈو عمل, تو ایسا نہیں کہ ہم ڈھونڈیں گے تو ملے گا نہیں, ہم ڈھونڈ ہی نہیں سکیں گے, اس لیے کہ کسی عمل میں نیت کیا کر رہے ہیں اسی کا ہمیں پتہ نہیں ہے. افسوس کرو میرے بھائیو اس بری حالت پر ہماری, کہ اگر ہمیں کہا جائے کہ ایسا کوئی عمل کرو جس میں 100% اللہ کی نیت آپ نے کی تھی, تو ایسا نہیں کہ ہم اسیس کر سکیں گے کہ نہیں نہیں یہ بھی غیر اللہ کے لیے. چلو اگر اتنا ہوتا تو بھی کم سے کم یہ کہ اتنا شعور تو ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا مخلوق کے لیے, سے کہ ہم نیت ہی نہیں کرتے, ایک روٹین میں آ گئے ہیں اور روٹین میں کر رہے ہیں کام, اور خوش ہوتے رہتے ہیں کہ دین کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میرے بھائیو؟ اس سے کہ دلوں کا تزکیہ نہیں ہے, دل صاف نہیں, دلوں کا تزکیہ نہیں, دلوں کا تزکیہ نہیں, دل منور نہیں. جب منور نہیں تو باطن کی آنکھ سے جو چیزیں نظر آنی چاہیے وہ کیسے آئیں گی؟ اس لیے دلوں پر محنت کرو. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آج ظہر سے پہلے, صرف بیعت ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا, مرید ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا, کسی جی پی کے ساتھ رجسٹرڈ ہو گئے مگر وہاں جاتے ہی نہیں. ہیلتھ اویئرنیس کورسز ہوتے ہیں اس میں جاتے ہی نہیں کہ پتا چلے کہ بھائی مجھے کون سی بیماری ہے.
کبھی اس سے ملاقات نہیں کرتے, کبھی اس کو اپنی اچھی بری حالت نہیں بتلاتے, اور اگر بتلاتے ہیں یا جاتے ہیں اس سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ جو کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے. وہ ہاسپٹل کی طرف ریفر کرتا ہے, کنسلٹنٹ کو جا کے نہیں ملتے. وہ دوائی دیتا ہے, کیمسٹ میں جا کر دوائی نہیں خریدتے. دوائی خریدتے ہیں تو پیتے نہیں, پیتے ہیں تو اہتمام نہیں کرتے, اہتمام کرتے ہیں تو پرہیز نہیں کرتے. صرف رجسٹرڈ ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک شخص جب بیعت ہوتا ہے, مرید ہوتا ہے, تو بیعت اور مرید اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں اب اپنی زندگی کو عمل پہ لانا چاہ رہا ہوں اور میں اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے, اس لیے اب میں مرید ہو رہا ہوں تاکہ میرا شیخ مجھے بتلائے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اصل چیز تو عمل ہے. شیخ کو تو تلاش ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ پہلے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب مجھے اللہ تک پہنچنا ہے. آرزوئیں خون ہوں, حسرتیں پامال ہوں, آرزوئیں خون ہوں, حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. کچھ بھی ہو جائے, اب تو اس دل کو یہ اللہ تیرے قابل بنانا ہے. یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس دل کو اللہ کے قابل بنانا ہے, اللہ کی محبت کے قابل بنانا ہے, تو اس کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا, مگر کیا کرنا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا, مجھے پتا نہیں ہے. تو چلو بھائی, کسی ایسے آدمی کو تلاش کرو جسے پتا ہو, تاکہ وہ بتاتا جائے, ہم کرتے چلے جائیں. اصل تو عمل ہے. نہ معمولات کی پابندی ہے, نہ تسبیحات کی پابندی ہے, نہ تلاوت کی پابندی ہے, نہ نوافل کی پابندی ہے, نہ گناہوں سے بچنے کی کوشش ہے, نہ زندگی میں مجاہدہ ہے, نہ صحبت شیخ کا اہتمام ہے, نہ طلب ہے, نہ احتیاج ہے, نہ آداب سے کوئی واقفیت ہے. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے, چل رہا ہے سب کچھ, اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم مرید ہیں فلاں شیخ کے, ہم بیعت ہو گئے ہیں. کچھ لوگ رسمی ذکر کر لیتے ہیں, کچھ لوگ کچھ نہیں کرتے, بس آنا جانا رکھتے ہیں, بس آتے جاتے رہتے ہیں اور ختم قصہ. ایسا عمل تلاش کرو جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہے. یہ تینوں دینی بصیرت رکھتے تھے, ان کا تزکیہ ہو چکا تھا, اس لیے ان کو اس مصیبت کے وقت بھی اللہ یاد آ گیا کہ اللہ ابھی بھی ہمیں بچا سکتا ہے, اور یہ بچائے گا عمل کی برکت سے. ایسا عمل تلاش کرو, اور سمجھتے تھے کہ کس عمل سے بچا ہوگا, ایسا عمل تلاش کرو جو خالص اللہ کے لیے کیا ہے. پہلے نے کہا کہ اے اللہ, میں نے فلاں عمل کیا تھا آپ جانتے ہیں, اور وہ عمل میں نے صرف آپ کے لیے کیا ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کے لیے کیا. دیکھو ان کو بصیرت کتنی تھی, معرفت کتنی تھی, کہ یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نے فلاں عمل کیا تھا اور تیرے ہی لیے کیا تھا, اس لیے تو مجھے اس غار سے نجات عطا فرما. یہ کہا کہ اللہ میں نے فلاں عمل کیا تھا, اس عمل کا ذکر کیا, اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ میں نے وہ عمل تیرے لیے ہی کیا تھا, اسے کہ تو جانتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی عمل کو اخلاص والا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ اخلاص والا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چونٹی ہمارے سامنے سے رینگتی ہوئی گزر جاوے تو پتا چلے گا کہ یہاں سے چونٹی گئی ہے. اینٹ, ایک اینٹ چلتی ہے تو شور کرتی ہے, فٹ اسٹپ سنائی دیتی ہے, اس کی آہٹ آتی ہے اس کی, نا بالکل نہیں. ایک چونٹی یوں رینگتی ہوئی ہمارے پاس سے گزر جائے گی, اور نظر اگر نہ پڑے ہماری, ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور چونٹی یوں گزر جائے, پتا چلے گا نہیں پتا چلے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چونٹی جتنی خاموشی سے رینگتی ہوئی گزر جاتی ہے, ریا اس سے بھی زیادہ خاموشی سے ایک مومن کے دل میں داخل ہو جاتی ہے, پتا ہی نہیں چلتا. بار بار محاسبہ کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھی محاسبے کے نتیجے میں بھی پکڑ میں نہیں آتی ریا. اس لیے صحبت صالح کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے ہوتی ہے، تاکہ صحبت صالح کی برکت سے اس کا عکس ہمارے دل پہ پڑے گا، تاکہ بہت زیادہ ذکر کرنے کی برکت سے دل منور ہوگا اور وہ کھوٹ ہمیں نظر آئے گی. ہم لوگ جن چیزوں کو اخلاص سمجھتے ہیں وہ اہل قلوب، اہل دل، اور اللہ والوں کی نظر میں ریا ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کو ادراک ہوتا ہے اس کا. ایک بزرگ تھے، سمندر کے ساحل پر کھڑے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک کشتی آ رہی ہے، کشتی میں دیکھا کہ مٹکے ہیں، کشتی والے سے پوچھا کہ کیا ہے اس میں، کہا کہ شراب ہے. او ہو شراب، کس کے لیے؟ کہا بادشاہ کے لیے، بادشاہ کے لیے. مگر جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ان مجازی بادشاہوں سے کیا ڈریں گے؟ کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ ڈنڈا ہے. کہا مجھے دے دے. ڈنڈا لے لیا اور مٹکوں کو توڑنا شروع کیا، جن مٹکوں میں شراب تھی، ایک دو تین چار، 100 مٹکے تھے، 99 مٹکے توڑ دیے، اور ایک مٹکا رہ گیا تو ڈنڈا نیچے پھینک دیا. بادشاہ تک خبر پہنچی، گرفتار کروایا، کون ہے بھائی تو؟ کہ میرا نام یہ ہے، مٹکے تو نے توڑے شراب کے؟ کہا کہ ہاں میں نے توڑے. ظالم جابر بادشاہ، تو نے توڑے؟ کہا ہاں. کہا کیوں توڑے؟ تو کہا خیر خواہی میں، خیر خواہی میں. آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ کی طرف اگر میں سانپ کو آتے ہوئے دیکھوں اور اس سانپ کو مار ڈالوں تو اچھا کام ہوا یا برا؟ تو کہ اچھا کام ہوا. آپ کی طرف اگر میں کسی موذی جانور کو آتے ہوئے دیکھوں، کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز کو آتے ہوئے دیکھوں، اسے میں روکوں، اسے میں ختم کر دوں تو اچھا ہے یا برا؟ تو کہ اچھا ہے، میری خیر خواہی ہے. تو کہ یہ جو مٹکے تمہاری طرف آ رہے تھے شراب کے، تو ان مٹکوں کی وجہ سے میں جہنم کو تمہارے قریب آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ ہمارا بادشاہ جہنم میں جاوے، اس لیے میں نے توڑ دیے مٹکے، گردن جھکا دی اس نے، گردن جھکا دی، سناٹا تاری ہو گیا، خاموش. پھر اس نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کے پوچھا کہ چلو بھائی یہ بات تو سمجھ میں آئی، مگر یہ بتلاؤ کہ اس ایک مٹکے کو کیوں چھوڑ دیا؟ 99 مٹکے توڑ دیے، ایک مٹکے کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ بھی تو مزی ہی تھا. تو کہا کہ جس وقت 99 مٹکوں پر ڈنڈا مار رہا تھا، اس وقت نیت صرف وہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی، بادشاہ کی خیر خواہی، بادشاہ جہنم سے بچ جاوے. لیکن جب 99 مٹکے توڑ دیے تو نفس حرکت میں آیا، نفس حرکت میں آیا. دیکھو نفس مطمئنہ بھی حرکت میں آتا ہے، اسے بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نفس کب مطمئنہ سے لوامہ ہو جائے یا مطمئنہ ہونے سے لوامہ کی طرف چلنے لگ جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے. بزرگان دین جو نفس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نفس تمہارا اگر فرشتہ بھی ہو جائے تو ہمیشہ اس سے بدگمان رہنا. نفس کچھ بھی کرنے کا آپ کو حکم کرے تو اس کو خوب ٹٹولنا کہ کیا نیت ہے اس کی، کیا نیت ہے، کیا نیت ہے. نیت کیا ہے اس کی؟ حضرت سہل ابن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جہاد کا اعلان ہوا، میں تیار ہو گیا، میں نے بھی اپنا نام لکھوا دیا کہ میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں. کا تعجب مجھے اس بات پر ہوا کہ ایک مشکل کام کرنے کا میں نے ارادہ کیا اور نفس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. ہوتا ہے نا دین کا جب بھی کوئی کام ہم کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وساوس آتے ہیں کہ یار اس ہفتے رہنے دو آئندہ ہفتے کر لیں گے کچھ نہ کچھ. یعنی آج تو ذرا صبح اٹھے تو طبیعت میں کچھ بخار سا محسوس ہو رہا ہے, شاید میں بیمار ہونے والا ہوں, چلو اس ہفتے رہنے دو. کچھ نہ کچھ رکاوٹ. تو جب کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہوتی ہے تو اطمینان ہوتا ہے. کیا اطمینان ہوتا ہے؟ کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ اچھا ہے اور نفس اس سے خوش نہیں ہے. لیکن یہاں حضرت سہل ابن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ تعالی نے دیکھا کہ نفس کی طرف سے بالکل رکاوٹ نہیں. تو دیکھو یہ بزرگان دین ہر وقت نفس پر نظر رکھتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جسم میں کوئی نفس جیسی چیز بھی ہے کہ ہم نگرانی رکھے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, اس کی کیا سوچ ہے, وہ کس رخ پہ جانا چاہ رہا ہے, وہ مجھے کدھر لے جا رہا ہے, نہ کچھ نہیں. ان کی نظر رہتی تھی کہ کیوں یہ خیال مجھے نہیں آیا کہ نہیں جانا چاہیے, کل چلے جانا, دوسری مرتبہ چلے جانا, یہ دوسرے بھی بہت سارے کام ہیں گھر پر, یہ بھی تو دین کا کام ہی ہے, کیوں رکاوٹ کیوں نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی بات ہے. تو انہوں نے بہت غور کیا کہ ضرور یہ نکلنے میں نفس کا کوئی فائدہ ہے اور مجھے وہ جاننا چاہیے کہ یہ کس فائدے کے لیے نکل رہا ہے تاکہ میں نفس کو اس فائدے سے روکوں. ذرا دھیان سے سنیے, بہت غور کیا انہوں نے, کیا سمجھ میں آ گیا. کہا کہ سمجھ میں آ گیا, سمجھ میں آ گیا, میں سومے داؤد کا پابند ہوں. سومے داؤد کس کو کہتے ہیں؟ ایک دن روزہ رکھنا, ایک دن چھوڑ دینا. سومے داؤد کا پابند ہوں اور یہ مشکل ترین روزے ہیں سومے داؤد. کیوں؟ اس سے کہ آدمی کی روزانہ عادت بدلتی رہتی ہے, سونے کی, اٹھنے کی, کھانے کی, پینے کی, اسی لیے اس میں مجاہدہ بھی زیادہ ہے. کہ میں سومے داؤد کا پابند ہوں پر جہاد میں روزہ رکھنا مکروہ ہے. اس لیے کہ جہاد کرنے والا اگر روزے رکھے گا تو اس کے بدن میں کمزوری آ جائے گی اور دشمن سے لڑنے میں کامیاب نہیں ہوگا. تو کہیے اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ یہاں تو یہ چھٹی دے گا نہیں سومے داؤد سے, مگر بہت اچھا ہوا کہ یہ جہاد کے لیے جا رہا ہے, کم سے کم اس سے تو چھٹی ملے گی. کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سومے داؤد سے تنگ آ گیا ہے میرا نفس, اس لیے اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, جہاد تھوڑا مشکل کام تو ہے, بعد میں دیکھا جائے گا, مگر جیسے ہی گھر سے روانہ ہوں گے, سفر جیسے ہی شروع ہو جائے گا, اس سے تو چھٹی مل جائے گی, کم سے کم کچھ تو راحت ملے گی. بھائی ہوتا ہے نا, ایک طالب علم ہے تو طالب علم کو اس کے ابا کتابوں میں لگائے رکھے, بس پڑھتے رہو امتحانات آ رہے ہیں, پڑھتے رہو امتحانات آ رہے ہیں. اور اگر اس سے کہے کہ بیٹا تمہارے بھائی ذرا گارڈننگ کر رہے ہیں اور ایک بہت مشکل درخت بیچ میں آ گیا ہے تو اس میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے, جاؤ. اب وہ بھی مشکل کام ہے, مگر جو ایک کام سے جو تنگ آ گیا تھا نفس, تو نفس خوش ہوتا ہے کہ چلو بھائی وہ درخت کو نکالنا ہی صحیح, مگر اس سے تو نجات ملے. فٹ بال نہیں, کرکٹ نہیں, وہ گارڈننگ ہی صحیح, مگر اس سے تو نجات ملے. تو کہ چلو بھائی جہاد کی مشقت ہی صحیح, مگر اس روزے سے تو نجات ملے. یہ اس نتیجے پر خود پہنچے سہل ابن عبداللہ کے, شاید اس لیے خوش ہو رہا ہے. اب پتا لگانا تھا کہ اسی لیے خوش ہو رہا ہے یا دوسرے طریقے سے, تو اس کا اب تدبیر کیسے؟ تو نفس سے خطاب کر کے کہا انہوں نے کہ نالائک, اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ جہاد کی برکت سے روزوں سے چھٹی مل جائے گی تو مکروہ ہی تو ہے, حرام تو نہیں ہے. تو جہاد کے لیے بھی نکلیں گے اور سومے داؤد بھی رکھیں گے, تو پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا, پھر بھی اثر نہیں ہوا. تو کہا میں سمجھ گیا کہ یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں, کوئی دوسری بات ہے, کوئی دوسرے فائدے کے لیے نفس مجھے جہاد میں لے جانا چاہ رہا ہے. اب وہ کیا بات ہے؟ بہت غور کیا, بہت غور کیا, کہا کہ ہاں اب سمجھ میں آ گیا. اب سمجھ میں اختلاط سے بچتا ہوں. دیکھو میرے بھائیو، اگر اصلاح چاہتے ہو، تزکیہ چاہتے ہو، اعمال پر زندگی کو لانا چاہتے ہو، زندگی میں معمولات کو لانا چاہتے ہو، اور اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، تو مخلوق سے حتی الامکان دور رہو. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ من نجات ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے؟ مجھے نجات کیسے مل جاوے آخرت کے پکڑ سے، آپ کی ناراضگی سے، آپ کی دوری سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ املک علی کا لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر، وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، اور تیرا گھر تجھے سموئے رکھے. گھر میں سے بغیر ضرورت کے مت نکلو، بغیر ضرورت کے ملنا جلنا، دوستی، فرینڈ سرکل، گپ شپ کی مجلسیں نہ، بغیر ضرورت کے انٹرنیٹ، بغیر ضرورت کے ریڈیو، بغیر ضرورت کے اخبار پڑھنا، نوویل پڑھنا، یہ سب ملنا جلنا ہے، ملنا جلنا ہے. کوئی ایسا نہ سمجھے کہ میں تو کسی سے ملتا جلتا نہیں، اختلاط سے بچتا ہوں، مکسنگ سے بچتا ہوں، اور گھر میں دیکھو تو 8 گھنٹے تک انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، تو دنیا سے ملاقاتیں کر رہا ہے، بلکہ انٹرنیٹ کے اوپر ناجائز ملاقاتیں ہیں تیری، تو حرام ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس سے اچھا تو یہ ہوتا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ لایانی کی مجلس ہی میں جا کے بیٹھ جاتا، اس حرام مجلس سے بہتر یہ ہوتا کہ دوستوں کے ساتھ لایانی کی مجلس میں ہوتا. وب کی اعلی خطیتی، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر، یہ ہے نجات. زبان پر کنٹرول، زبان پر کنٹرول، مکسنگ پر کنٹرول، بغیر ضرورت کے مت ملو کسی کو، بغیر ضرورت کے بات مت کرو، اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو. تو سہل ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں چونکہ اس کو اختلاط سے بچا کے رکھتا ہوں نفس کو، اور نفس کو مزہ آتا ہے لوگوں سے ملاقات میں، تو اس نے سوچا ہوگا کہ یہاں مجھے گھر میں بٹھائے رکھتا ہے، جہاد کے میدان میں لوگوں سے الگ مجھے کہاں رکھے گا، وہاں احمد بھائی بھی گزریں گے، اور اسماعیل بھائی بھی گزریں گے، اور فلاں بھی گزرے گا، اور فلاں بھی گزرے گا، تو چلو اختلاط کا جو مزہ کئی مہینوں سے اور سالوں سے نہیں ہے وہ مل جائے گا. تو کہا کہ نالائق، جہاد میں بھی لے جاؤں گا اور کسی سے ملنے بھی نہیں دوں گا، برابر دل نگرانی رکھوں گا، پھر بھی کوئی فرق نہیں آیا. معلوم ہوا کہ یہ بات نہیں تھی، کوئی اور بات ہے. جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو 2 رکعت نماز پڑھی. مجھے اور آپ کو یہ فکر ہے ہمارے نفس کے بارے میں؟ 2 رکعت نماز پڑھی. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کرتے ہیں نا یہ ہمارے جماعت میں جانے والے ساتھی، ہمارے جماعت میں جانے والے ساتھی ابھی تو جماعت میں نکلے نہیں اور پوری بستی سے ملاقات کر رہے ہیں. 40 دن کے لیے جا رہے ہیں دعا کرنا، 40 دن کے لیے جا رہے ہیں دعا کرنا اللہ کے راستے میں. ارے بھائی، ابھی تو عمل نہیں ہوا اور اسے برباد کر رہا ہے، پوری بستی کو بتلا کر. یہ ہمارے عمرے میں جانے والے، ابھی تو عمرے میں گئے نہیں، ابھی تو ٹکٹ بک نہیں ہوئی اور لوگوں کو اطلاع کر دے کہ دعا کرنا، عمرے کے لیے جا رہے ہیں دعا کرنا. یہ دعا کرنا کا لفظ جو ہے یہ تو دھوکے میں ڈالنے کے لیے، اصل تو اطلاع کر رہا ہے سب کو، اپنے جماعت میں جانے کی اطلاع کر رہا ہے، اپنے عمرے کی اطلاع کر رہا ہے، اپنے حج کی اطلاع کر رہا ہے، اپنے اعتکاف میں جانے کی اطلاع کر رہا ہے، اپنے شیخ کی صحبت میں جانے کی اطلاع کر رہا ہے، عمل کے ہونے سے پہلے ہی برباد کر چکا ہے. ٹٹولتے ہیں کبھی نیت کو؟ عمل سے پہلے ٹٹولتے ہیں، عمل کے دوران ٹٹولتے ہیں، عمل کے بعد ٹٹولتے ہیں؟ نہ، بالکل نہیں. بیان سے پہلے ٹٹولتے ہیں، بیان کے دوران ٹٹولتے ہیں، بیان کے بعد ٹٹولتے ہیں. تقریباً میرے بھائیو پوری امت اس مرض میں مبتلا ہے، پوری امت، امت کا ہر طبقہ اس مرض میں مبتلا ہے. اور میں تنقید کے طور پر نہیں کہہ رہا، واللہ العظیم اللہ گواہ ہے، روزے کی حالت میں ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، تنقید کے طور پر نہیں، میں اپنی ذات پہ ترس کھا رہا ہوں، خود اپنی ذات پہ، اپنی ذات پہ. اور اپنی ذات پہ ترس کھانے کے ساتھ ساتھ میرے سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں پہ ترس کھا رہا ہوں کہ وہ لوگ تو ہم سے بہت اچھے ہیں کہ اعمال کی مشقت بھی نہیں اٹھاتے،
اعمال کی مشقت نہیں اٹھاتی اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہم اعمال کی مشقت اٹھانے کے باوجود جہنم کے راستے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ تو دنیا کے مزے لے رہے ہیں، ہم دنیا کے مزوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اور بری نیتوں کی وجہ سے، نیتوں کی نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے اعمال صالحہ کے ذریعے جہنم میں جا رہے ہیں. وہ اعمال بد کر کے جہنم میں جا رہے ہیں، ہم اعمال صالحہ کر کے جہنم میں جا رہے ہیں نیتوں کے فساد کی وجہ سے. دو رکعت نماز پڑھی، دو رکعت نماز پڑھ کر کے سجدے میں گر گئے اور آہوزاری کی کہ اے اللہ، جہاد جیسی پر مشقت عبادت کے لیے میں نکل رہا ہوں اور نفس کی طرف سے کوئی مزاحمت نہ ہوئی، ہو ہی نہیں سکتا، اس میں ضرور نفس کا کوئی فائدہ ہے، نفس کے اس فائدے کو میرے اوپر کھول دیجئے تاکہ میں اپنے آپ کو بچا لوں. اللہ تعالی شانہ نے دستگیری فرمائی، بہت جب دعائیں کی تو دستگیری فرمائی. اللہ اکبر، باریک باتیں ہیں یہ سب بڑوں کی میرے بھائیوں، ہمیں تو یہ باتیں سمجھ میں آنا بھی مشکل ہے، اسی لیے بہت آہستہ آہستہ سمجھانا پڑ رہا ہے. بات کھولی اللہ نے، دل میں خیال آیا، پتا چلا کہ اچھا یہ بات ہے. وہ کیا بات، وہ کیا بات کہ یہ جو جہاد ہے جو سامنے آ رہا ہے، اس میں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تلوار آئے گی، گردن پہ چلے گی اور بدن دھڑام سے نیچے گرے گا اور قصہ ختم. تیر آئے گا، لگے گا، بدن زمین پہ گرے گا، قصہ ختم. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ کہ تلوار لگی ختم ہو گئے، تیر لگا ختم ہو گئے، نیزہ لگا ختم ہو، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا. مگر یہ سہل ابن عبداللہ تستوری جس کا میں نفس ہوں، یہ ہر سیکنڈ میرے اوپر جو تلوار چلاتا رہتا ہے مجاہدے کی، یہ مجھے تہجد کے لیے اٹھاتا ہے یہ تلوار، لمبی تہجد پڑھواتا ہے یہ تلوار، راستے میں چلتے چلتے آنکھوں کو نیچی کرواتا ہے یہ تلوار. تو کہا نفس کا مکر یہ چھپا ہوا ہے، اور نفس اس لیے تیار ہو گیا ہے کہ بھئی جہاد میں جا کر مر جاؤں، یہ میرے لیے اس سے بہتر ہے کہ زندہ رہ کر کے یہ ساری مشقتیں برداشت کرتا رہوں. یعنی اسے سوئیسائڈ کرنے کا ارادہ کر لیا نفس نے کہ یہ جہاد میں مر جاؤں، جا کر شہید ہو جاؤں، یہ میرے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ میں زندہ رہوں اور اللہ کی فرما برداری کے لیے یہ مجھے دباتا رہے، یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر. یہ نفس جو ہے میرے بھائیو، یہ نفس بہت ہی مکار، بہت مکار، پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا. تو ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا عمل، ایسا عمل. میں نے کیا کہا کہ یہ تزکیہ کے بغیر یہ اخلاص حاصل نہیں ہوتا، تزکیہ، اور تزکیہ دعا کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. دعا خوب ہو اور تزکیہ کے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑے جائیں اور محنت کرے آدمی، شروع شروع میں مشکل لگے گا، پھر اللہ تعالی شانہ آسانی پیدا فرما دے گا، آسانی پیدا فرما دے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے گا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے گا. یہ تین حضرات آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا عمل تلاش کرو جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو، خالص اللہ کے لیے کیا ہو، صرف اللہ کے لیے کیا ہو. تلاش کی اور کہا کہ اللہ یہ عمل اگر ہم نے صرف تیرے لیے کیا ہے تو کھول دے، صرف تیرے لیے کیا ہے تو کھول دے، صرف تیرے لیے کیا ہے تو کھول دے. بس وہ دعا کرتے گئے اور وہ گار کا منہ کھلتا چلا گیا. اور تینوں نے نظر دیکھو، اعمال صالحہ کے اثرات، یہ تینوں عمل کب ہوئے تھے ان کی زندگی میں پتا نہیں، دو سال پہلے، پانچ سال پہلے، دس سال پہلے، پندرہ سال پہلے، مگر اس کا اثر باقی رہا اور اس کی برکت سے انہوں نے نجات پائی. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گی. بس یہ خصوصیت صرف اللہ اور اس کی صفات کی ہے،
کوئی چیز دنیا میں ہمیشہ سے نہیں ہے، ہر چیز بعد میں اس کو وجود ملتا ہے، حادث ہے ہر چیز، حادث اعمال بھی ہمارے حادث، مگر ہمارے اعمال جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، مگر ان اعمال کے جو اثرات ہیں ان میں یہ اللہ نے خوبی رکھی ہے کہ وہ پھر ہمیشہ کے لیے اس کے اثرات رہتے ہیں. کل شئین ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، الا ما ارید بہ وجہ اللہ، سوائے اس چیز کے جس میں اللہ کی رضا جوئی طلب کی گئی ہے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ونمیت، اور ہم ہی موت دیتے ہیں، ہر چیز کو وجود بھی ہم دیتے ہیں اور ہر چیز پر فنا بھی ہم ہی طاری کرتے ہیں. جو چیز دنیا میں آتی ہے فنا ہونے کے لیے آتی ہے، ختم ہونے کے لیے آتی ہے، وہ پہلے ہوتی نہیں، اس کو وجود ملتا ہے، وجود ملتا ہے تو وجود کے بعد بقا نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. عمل بھی اسے وجود ملتا ہے اور وجود ملنے کے بعد اس پر بقا نہیں ہے، ختم، ہاں اس کے اثرات باقی رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے. یہ اللہ کا فضل ہے. ہماری آپ کی عمریں کتنی ہیں؟ 60 سال 70 سال 80 سال. عبادتیں کتنی ہیں؟ 50 سال کی 60 سال کی 70 سال کی. تو جنت بھی تو اتنی ہی ملنی چاہیے تھی بھائی. 10 گنا کر کے اگر دیتے تو چلو 700 سال تک، 100 گنا کر کے دیتے چلو 7000 سال تک، مگر کسی نہ کسی وقت ایسا کہنا چاہیے تھا کہ تمہاری عبادت لمیٹڈ تھی تو جنت بھی لمیٹڈ. مگر نہیں، عبادت لمیٹڈ، جنت ان لمیٹڈ. وہ لامحدود ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے. ہم ہی چیزوں کو وجود دیتے ہیں، ہم ہی ان کو فنا کرتے ہیں، اور باقی رہنے والے صرف ہم. ونحن الوارثون، ونحن الوارثون. ہاں ایک چیز باقی رہے گی، وہ کیا ہے؟ اعمال کے اثرات، اعمال کے اثرات. اعمال کے اثرات ہمیشہ سے ہے نہیں، عمل وجود میں آتا ہے، عمل وجود میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو باقی رکھتے ہیں. دنیا میں بھی اس کے اثرات ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ اچھے اعمال کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ شان وہ اچھے اعمال کی وجہ سے ہمارے لیے تنگیوں سے نکلنے کے راستے پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ شان وہ اچھے اعمال کی برکت سے ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ شان وہ اچھے اعمال کی برکت سے ہمیں رزق میں برکت دیتے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، ہمارے کاموں کو آسان فرماتے ہیں. اور موت کے وقت بھی آسانی ہوتی ہے، قبر میں بھی آسانی ہوتی ہے، قیامت کے دن بھی آسانی ہوتی ہے، حساب کے وقت بھی آسانی ہوتی ہے، پل صراط پر بھی آسانی ہوتی ہے. اور پھر اچھے اعمال کی برکت سے اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جنت میں داخل فرماتے ہیں، جنت میں داخل فرماتے ہیں، اور جنت میں داخل کرنے کے بعد اچھے اعمال کی برکت سے جنت کی نعمتوں میں بڑھوتری ہی ہوتی رہے گی. پہلے جنت ملے گی وہ سٹارٹز ہوگی، شروع میں جو جنت ملے گی ہمیں تو وہ بہت بڑی لگے گی، مگر بعد میں جب اس میں ترقی ہوگی تو اس کے بعد ایسا لگے گا کہ وہ شروع میں جو ملی تھی وہ تو بالکل سٹارٹز ہی تھی، وہ تو بہت چھوٹی جنت تھی. بڑھتی رہے گی، 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 کتنی بڑی ہو جائے گی اللہ ہی جاننے سے، کہ فنا ہونا ہی نہیں ہے ہمیں بھی جنت میں جانے کے بعد. نہ ہمیں فنا ہونا ہے، نہ ہمارے اعمال کے اثرات کو فنا ہونا ہے، نہ جنت کی نعمتوں کو فنا ہونا ہے. تو کتنا بڑھے گا، کتنا بڑھے گا، کتنا بڑھے گا، کتنا بڑھے گا اللہ ہی جانتے ہیں. جب یہ بات ہے کہ اعمال کے اثرات فنا ہونے والے نہیں ہیں بلکہ جنت تک باقی رہیں گے، اور پھر وہ اثرات ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے اور جنت کی نعمتوں کو بڑھاتے ہی رہیں گے، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھو، آگے بڑھو. رمضان میں اللہ تعالی شانہ کیا حکم، کیا اعلان فرماتے ہیں؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ. جب یہ بات ہے کہ سب چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں سوائے اچھے اعمال کے اثرات کے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھے اعمال کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا چاہیے. تو کہا آگے بڑھو، اس میں پیچھے مت رہو، آگے بڑھو، پیچھے مت رہو. اس لیے کہ ہم آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں، ہماری نظر ہے برابر. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, ہم آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں تم میں سے اور پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں. بہت تفسیریں ہیں اس کی, بہت تفسیریں ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, ہم آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں, پیچھے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں, پیچھے ہٹنے والوں کو بھی جانتے ہیں, آگے بڑھنے والوں کو, پیچھے رہنے والوں کو, دونوں کو ہم جانتے ہیں. جو دنیا میں آ گئے ہیں یہ آگے بڑھنے والے ہیں, اور جو ابھی بعد میں پیدا ہوں گے یہ پیچھے رہنے والے ہیں. ہم ایسا نہیں کہ جو پیدا ہوئے انہی کو جانتے ہیں, ابھی جو پیچھے پیدا نہیں ہوئے ہیں اور قیامت تک پیدا ہونے والے ان سب کو ہم جانتے ہیں. ہم آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں, جو آخرت میں چلے گئے ان کو بھی ہم جانتے ہیں, اور جو پیچھے دنیا میں رہ گئے ان کو بھی جانتے ہیں. ہمارا علم محیط ہے. اور ہم نیک اعمال میں آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور نیک اعمال میں پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں. آگے بڑھو نیک اعمال میں, اس لیے کہ جو اعمال میں آگے بڑھتا ہے اسے ہم جانتے ہیں, اور پیچھے مت رہو اس لیے کہ جو پیچھے رہتا ہے اس پہ بھی ہماری نظر رہتی ہے. جو نیک اعمال میں آگے بڑھے گا اسے ہم آگے بڑھائیں گے, اور نیک اعمال میں جو پیچھے رہے گا اسے ہم پیچھے رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے, اور ایسا سرکل تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا. مجلس میں بیٹھنے کا ادب یہی ہے کہ اگر مجمع کم ہو تو سرکل بنایا جائے, یہ سنت ہے سرکل, مجمع کم ہو تو. اور یہ اس وقت جو آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی سرکل ہی ہے, ایک سرکل, دوسرا سرکل, تیسرا سرکل, چوتھا سرکل, مجمع بڑھ جائے تو اس طرح بیٹھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے سرکل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ, اور تین آدمی آئے, تین آدمی آئے, اس میں سے ایک آدمی نے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھا اور دیکھ کر کے اس نے دیکھا کہ سرکل میں اگر میں فلاں اور فلاں کے درمیان میں بیٹھوں گا تو میری جگہ ہو جانے والی ہے, ذرا یوں یوں کھسکیں گے. تو وہ گھس کر کے اندر بیٹھ گیا. دوسرا ذرا شرمیلا تھا تو اسے بھی ایسی کوئی جگہ تو نظر آئی ہوگی, مگر حیا کی وجہ سے وہ سرکل کے پیچھے بیٹھ گیا, حیا سرکل کے پیچھے بیٹھ گیا. اور تیسرے نے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھ کر کے اس کو اس مجلس میں دلچسپی نہیں لگی تو وہ چلا گیا. دیکھو عمل تھا نا, ایک موقع تھا کہ علمی مجلس تھی, اصلاحی مجلس تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک صحبت تھی, اس میں بیٹھ جاتے تو ایک آگے بڑھا, بہت آگے, ایک بہت آگے بڑھا اور سرکل میں بیٹھ گیا, دوسرا آگے بڑھا مگر اتنا نہیں, اور تیسرا پیچھے رہا, وہ چلا گیا, مجلس چھوڑ کر چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا, الا انبئکم عن النفر الثلاثہ, کیا میں تمہیں تین آدمیوں کی خبر نہ دوں, ابھی ابھی کچھ ہوا ہے میں تم کو خبر نہ دوں, وحی کے ذریعے مجھے کچھ بتلایا گیا ہے, ضرور بتلائیے. کہ اما احدہم, ان میں سے ایک, اوا الی اللہ فآواہ اللہ, وہ آگے بڑھا بہت زیادہ اور اتنا آگے بڑھا کہ اس نے اللہ کی پناہ میں آنا چاہا. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہاں یہاں پیچھے بیٹھیں گے, جتنا قریب میں جا سکوں بیٹھنا چاہیے, اس نیک صحبت کے اندر شامل ہو جانا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنا چاہیے. اس نے اللہ کی پناہ لینا چاہا تو اللہ نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ, تم میں سے آگے بڑھنے والوں پر ہماری نظر ہے, ہم جانتے ہیں. دوسرا فاستحیا, اس نے حیا کی, اسے حیا آئی, حیا کیا آئی, کہ گھسنا ہوتے ہیں بہت لوگ ایسے, فاستحیا حیا آئی اسے. خاص طور پہ ہماری یہ جدید تعلیم یافتہ حضرات ہے, یہ اس مرض کے شکار ہوتے ہیں جدید تعلیم یافتہ. ان کو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی سب وہاں جا رہے ہیں, پتہ نہیں ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں, کیا ہے, ارے بھئی دین کے کام میں گھسو, جہاں موقع ملے بس گھس جاؤ, زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ آپ کو نکال دیں گے کہ بھئی آپ تشریف لے جائیے, اتنا ہی ہوگا نا. دو چار پانچ مرتبہ ٹھوکر کھانے سے اندازہ ہو جائے گا کہ کب گھسنا ہے اور کب گھسنا نہیں ہے. اگر حیا ہی کرتے رہیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہے کیا. یہ دوسرے نے حیا کی, حیا، حیا کی، اور حیا کر کے پیچھے بیچارہ بیٹھ گیا، مگر پھر بھی طلب تو تھی. تو اس میں بھی دیکھو عمل کو ہم نے دیکھا آگے، یہ بھی اس نے بھی آگے بڑھنا چاہا، پیچھے نہیں گیا. فاستحی اللہ منہ، اللہ تعالی شانہ بھی اس کے ساتھ حیا والا معاملہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لغزش اس کے سامنے آئے گی، تو حیا والا معاملہ جب کوئی کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب کیا پکڑ کریں گے، چھوڑو. اگر مولوی صاحب غلطی کریں کوئی، تو میں اپنے دوسرے ساتھی سے کہوں گا کہ بھائی وہ آئے تھے، چاہتا تھا کہ میں ان کو کچھ کہوں، مگر مجھے تھوڑی حیا آئی اس لیے خاموش رہ گیا. چھوڑو، کوئی حرج نہیں. تو کہا کہ اللہ بھی اس کے ساتھ حیا کا معاملہ کریں گے، یعنی اللہ معاف کر دیں گے اس کو. اور تیسرا، وہ پیچھے ہٹا، پیچھے رہا، وہ چلا گیا، تیسرے نے منہ پھیرا، اعراض کیا، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ختم کر رہا ہوں اب. پتا کیا چلا؟ اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ ازلی ابدی کوئی چیز نہیں. ہاں، اعمال میں اللہ تعالی شانہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ جب کوئی اچھا عمل وجود میں آتا ہے اس کا اثر ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لہذا تم آگے بڑھو، اچھے اعمال کرنے میں آگے بڑھو اور پیچھے مت رہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نیک اعمال کرنے میں آگے بڑھنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے اور پیچھے رہنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور تمہارا رب ان سب لوگوں کو قیامت کے دن جمع بھی کرنے والا ہے، اور جمع کرنے کے بعد جو آگے بڑھنے والے لوگ تھے ان کو اجر و ثواب اور جنت دے گا، اور جو پیچھے رہنے والے تھے ان کا سخت حساب لے گا، پکڑ کرے گا اور جہنم میں ڈالے گا. انہو حکیم علیم، وہ حکمت والا، علم والا ہے. اس لیے میرے بھائیو، میری ماؤں اور بہنوں، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عزم کرو، تہیا کرو کہ انشاءاللہ اب سے ہماری زندگی جو ہے وہ درست ہو جائے گی، اور اب سے ہماری زندگی تقوی کے ہائی وے پر چلے گی، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم تقوی کو پکڑ کے رکھیں گے. جی، یہ جذبہ پیدا کرو، جذبہ پیدا کر کے اپنے اپنے مشائخ سے، جو جو جہاں جہاں بیعت ہیں، اپنے اپنے مشائخ سے رابطہ رکھو، رابطے میں رہو، اور ان سے رہنمائی حاصل کرو، اور ان کی بتلائی ہوئی چیزوں پر عمل کرو. وہ جو معمولات بتلائے ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. کامیابی کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی. یہ جو ہم کہتے کہ معمولات نہیں ہوتے، معمولات نہیں ہوتے، معمولات نہیں ہوتے، معمولات نہیں ہوتے، ایک کرنے کی کوشش کی. تلاوت نہیں ہوتی، تلاوت نہیں، تو اگر تلاوت کرنے کی آپ کوشش کرتے، قرآن وضو کرتے، قرآن کھول کر بیٹھ جاتے، وضو کرتے، قرآن کھول کر بیٹھ جاتے، اور پھر زبان ہلاتے، اور پھر کوئی تلاوت میں اتنی طاقت ہوتی کہ وہ آپ کو روک دیتی، اور آپ کہتے کہ تلاوت نہیں ہوتی، تو کچھ سمجھ نہیں آتی بات. تلاوت کرتے آپ نہیں ہیں اور قصور تلاوت کا نکالتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتی، ذکر آپ نہیں کرتے اور قصور ذکر کا نکالتے ہیں کہ ذکر نہیں ہوتا، یعنی فائل جو ہے اسے بنا دیتے ہیں، سبجیکٹ اسے بنا دیتے ہیں. معمولات آپ نہیں کرتے اور کہتے کیا ہے، معمولات نہیں ہوتے. اپنی طرف تو منسوب کرتے ہی نہیں کہ میں معمولات نہیں کرتا، تو پہلے اس پر تو آئیے کہ میں معمولات نہیں کرتا، میں معمولات نہیں کرتا، میں معمولات نہیں کرتا. اگر ایک اعلان عام ہو جائے شیخ کی طرف سے کہ جو شخص بھی روزانہ کی 5 تسبیح پوری کرے گا اسے 50 پاؤنڈ ملیں گے، دیکھو نا سب ہوتا ہے کہ نہیں. 5 تسبیح روزانہ کی پوری کرے گا اسے 50 پاؤنڈ، یعنی ہفتے کے 350 پاؤنڈ، کون چھوڑے گا؟ کوئی چھوڑے گا نہیں. اور جن کو پیری مریدی کا شوق نہیں ہوگا وہ بھی جوگ درجوگ آ کر مرید ہوں گے، اور مرید ہو کر خود ہی کہیں گے کہ آپ ہمیں مت بتائیں، ہمیں پتا ہے کیا کرنے کا ہے، بات تسبیح کر دے گی، ہمیں پہلے سے پتا ہے، اسی لیے تو ہم مرید ہونے کے لیے آئے. تو میرے بھائیو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہفتے کے 350 پاؤنڈ کے لیے اگر ہم 5 تسبیحات کا اہتمام کر سکتے ہیں، تو اپنے دل میں احکم الحاکمین کی، ہمارے خالق کی، ہمارے محسن کی، اللہ رب العالمین کی محبت کو اتارنے کے لیے 5 تسبیح نہیں کر سکتے. تسبیح، ذکر، آگے بڑھو، آگے بڑھو، تلاوت، ایسا چہرہ دیکھ کر کے احساس ہونا چاہیے کہ یہ ذکر کرنے والے کا چہرہ ہے، یہ تلاوت کرنے والے کا چہرہ ہے، یہ جو روحانی اعمال، یہ اعمال جو ہے ان کی روحانیت کا اثر چہرے پہ پڑتا ہے. اسی لیے شیخ کامل کی علامات میں سے ایک علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ اس کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے، اور جب اس میں اور ترقی ہوتی ہے تو صرف چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، اور اتنا زیادہ دل کو بھا جاتا ہے چہرہ کہ دل یہ چاہتا ہے کہ بس دیکھتے رہیں اس کو، اور مجلس سے اٹھنے کی نوبت آتی ہے تو دل اندر سے بے چین ہوتا ہے کہ واپس کب جا کر کے اس چہرے پہ نظر ڈالیں. اور حسن و جمال اور خوبصورتی کا اندازہ لگانے والوں کو اگر لگایا جائے کہ ہمارے شیخ کے چہرے کو دیکھو اور حسن و جمال کے کتنے نقطے آپ کو نظر آتے ہیں، تو وہ کہیں گے زیرو، زیرو، صفر ہے تمہارے شیخ کی خوبصورتی، مگر پھر بھی دل یہی چاہتا ہے کہ ہم دیکھتے رہیں، شیخ پہ ہماری نظر پڑ جائے، شیخ کی ہمارے اوپر نظر پڑ جائے، دل اندر سے چاہتا ہے. موسیٰ ابن ابی عائشہ رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں حضرت جریر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا رأیت موسیٰ ذکرت اللہ لرؤیتہ، جب کہ میری نگاہ موسیٰ کے چہرے پہ پڑی تو موسیٰ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی جو کچھ دماغ میں تھا وہ نکل جاتا تھا اور اللہ یاد آ جاتا تھا. صالح آدمی کی یہ پہچان ہے کہ اس کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ یاد آئے، اس کی مجلس میں بیٹھ کر آخرت یاد آئے، اس کی مجلس سے اٹھنے کے بعد کوئی نہ کوئی نئی بات ایسی ہمیں ملی ہو جو ہماری زندگی کے لیے مفید ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من نجالس ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، تو کہا ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھو کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے، جس کی صحبت میں بیٹھ کر آخرت یاد آ جائے، اور جس کی صحبت سے اٹھنے کے بعد اس کی گفتگو سے کوئی نہ کوئی تم کو مفید بات ملی ہو. چہرے پہ ذکر کے آثار ہوں، تلاوت کے آثار ہوں، سجدوں کے آثار ہوں پیشانیوں کے اوپر، اور نشان بن جانا ضروری نہیں ہے، وہ پیشانی چمکتی ہے. جو بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، جو سجدے میں ٹکی رہتی ہے، یہ اہل نظر کو نظر آتا ہے، جن کی نظریں ہوتی ہیں ان کو آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، آنکھوں سے نظر آتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص داخل ہوا، وہ بد نظری کر کے آیا تھا، بد نظری کر کے، تو تنبیہ کرنا چاہتے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے کہ ان کی نظروں سے زینہ ٹپکتا ہے. جو اہل دل ہوتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو جاتا ہے. تو بھائی کھپاؤ اپنے آپ کو، معمولات کی پابندی کرو، گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرو، کچھ بھی ہو جائے گناہ نہیں ہوگا، اور اگر ہو جائے پوری کوشش کے باوجود فوراً توبہ کرو، معمولات کی پابندی کرو، اپنے شیخ کی صحبت میں آؤ، اور اپنے شیخ کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو ہدایات ہیں، ان پر عمل کرو، اور اتباع ان کو بتلاؤ، جو وہ کہیں اس پہ کرو عمل کرو، ان کو اپنی حالت بتلاؤ، جو وہ کہیں اس پہ عمل کرو. بہت سے لوگ خطوط لکھتے ہیں، ٹیکس کرتے ہیں، اور جواب نہیں ملتا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جواب نہیں ملا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خط جو ہے وہ اس کو جواب کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جواب مجلس میں دے دیا جاتا ہے مگر غور نہیں کرتا وہ مرید، وہ مرید غور نہیں کرتا کہ مجلس میں مجھے میرا جواب مل گیا ہے. بھائی اتباع کا جذبہ ہوگا تو غور کرے گا نا کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, آپ کے ہمارے یہاں اکٹھا ہونے کو قبول فرماوے, سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے, ہمارے ظاہر کی باطن کی اللہ اصلاح فرماوے, ہمارے حال پہ اللہ رحم فرما دے اور ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما دے, اپنے محبوبوں میں شامل فرما دے, اپنے عشاق میں شامل فرما دے, اپنے مقربین میں شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے. بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں معاف فرمائے, اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہم سب کو دائمی تقوی نصیب فرماوے, اپنی دائمی رضا عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں جو پسندیدہ خصلتیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ہمارے لیے دائمی سعادت کے فیصلے فرما دے. اللہ تعالیٰ شانہ دائمی حسن خاتمہ کے فیصلے فرما دے. اور اللہ تعالیٰ شانہ جنت الفردوس میں ہم سب کو انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ جمع فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. يا ارحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما, حفظ و امان کا معاملہ فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما, ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی, جمنے کی, دوسروں کو چلانے کی, جمانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما, سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما, آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما, اپنی رضا نصیب فرما, اپنی جنت نصیب فرما, اپنی ناراضگی سے جہنم سے ہماری حفاظت فرما, اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما, اپنے اولیاء میں شامل فرما, اپنی معرفت عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما, تقوی نصیب فرما, اپنا قرب خاص نصیب فرما. یا ارحم الراحمین فضائل سے آراستہ فرما, خسائل سے آراستہ فرما, رضائل سے پاک و صاف فرما, دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان سے نجات عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین آپ کی نظروں میں جو جو پسندیدہ خصلتیں ہیں ان ساری خصلتوں سے ہمیں آراستہ فرما. الہ العالمین جتنی ناپسندیدہ خصلتیں ہیں ان سے حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین قبول فرما قبول فرما قبول فرما, مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما. الہ العالمین ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما. الہ العالمین ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما. ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما. الہ العالمین دین کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, دوسروں کو عمل پر لانے والا بنا. یا ارحم الراحمین ہم سب کو قبول فرما ہم سب کو قبول فرما ہم سب کو قبول فرما. الہ العالمین جو جو پریشان حال ہیں,
مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما، نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، یہ ارحم الراحمین، ہماری بگڑی ہوئی کو بنا دے، بگڑی ہوئی کو بنا دے، بگڑی ہوئی کو بنا دے، الہ العالمین مغفرت فرما، رحم فرما، کرم فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، الہ العالمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلحا نے جو جو بھلائیاں آپ سے مانگی ہیں وہ ساری بھلائیاں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہیں ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا.